بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 جون 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قمر کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا اور اس میں آنے والی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ کی روشنی میں قرآن فہمی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. دو جمعوں کے ناغے کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے. معذرت خواہ ہوں کہ پیش کی اطلاع نہ دے سکا لیکن لاہور میں نہ ہونے کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سورہ قمر کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا لیکن ابتدائی چند آیات سے آگے بڑھ نہیں پائے تھے. شروع میں واقعہ ہے شق قمر کا, اس پر تفصیل سے الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو مشرکین کا اس پر رد عمل تھا اس پر قرآن کا تبصرہ ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وہ گھڑی جو ہے وہ وقت قیامت کا وہ ساعہ قریب آ چکی ہے, قریب آن لگی ہے اور چاند شق ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. اور جب بھی دیکھتے ہیں کسی آیت کو, کسی نشانی کو, بڑی نشانی کو, یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, اعراض کرتے ہیں, بے توجہی کا معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. اتنی بڑی حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی تبصرہ یہ تھا قریش کا, دو چند لوگ اس وقت موجود تھے, کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے, ہم پر جادو کر دیا گیا, چاند کو کچھ نہیں ہوا, ہمیں کچھ, ہم پر جادو کر کے, وہ یا ہم دیکھ ایسے رہے ہیں جیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ جادو ہے، شعبدہ بازی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس پر پھر مزید تبصرہ ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. اصل میں دل نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب مانے، اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر انسان کو اپنے ایک ایک عمل کی پہرے داری کرنی پڑے گی. کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو رہا کہ اللہ ناراض ہو جائے. پھر حلال حرام کی پابندی کرے گی، پھر عیش اور اللہ تللے چھوڑنے پڑیں گے، زیادہ بہتر یہ کہ انکار کرنا. وکل امر مستقر، اور ہر شے کا ایک وقت اللہ کے ہاتھ طے ہے. کتنی مہلت ان کو ملنی ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کب تک ملنی ہے وہ جانتا ہے. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں پچھلے رسولوں کی اور ان کی امتوں اور ان کی اقوام کے حالات تفصیل سے آ چکی ہیں. ما فيه مزدجر، جس میں ان کے لیے بڑی ڈانٹ ہے، وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی، عبرت کا سامان ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پچھلی بڑی بڑی اقوام، بڑی بڑی تہذیبیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے اللہ کے، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، انہی باتوں کی تعلیم دے رہے تھے. اور قوم نے بھی یہی حرکت کی تھی جو اب قریش مکہ کر رہے ہیں، سرداران قریش کر رہے ہیں. اس وقت کے سرداروں کا بھی یہی طرز عمل تھا، جھٹلانا، تکذیب، رسول کو مجنون، جادوگر قرار دے دینا، ساحر، شاعر. لیکن ہوا کیا ان کا انجام؟ جو کچھ رسول نے کہا تھا، یا اگر اس حقیقت کو نہیں مانو گے، آیات الہی کی تکذیب کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے. اور وہ عذاب آ کر رہا، قومیں نسیم منسیہ کر دی گئی، عذاب اس کی سال کہ ایک زی نفس بھی باقی نہ رہے، جڑ کاٹ دی جائے قوم. جیسے رسول نے انہیں دھمکی دی تھی اسی طرح ہو کر رہا. ہاں کسی کو 900 برس کی مہلت ملی، کسی قوم کو، قوم نوح کو 950 برس تک کی مہلت مل گئی کہیے، کسی کو 50-60 برس کی مہلت ملی ہو، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے. لیکن ہوا وہی جو رسول نے کہا. تو اس میں ان کے لیے بڑی سرزنش کا پہلو ہے، خبریں آ چکی ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. حکمت بالغہ، یہ بڑی دل نشین حکمت ہے، دل میں اترنے والی معزت کا سامان ہے کہ واقعی انسان سوچے تو اندر سے دل گواہی دیتا ہے، آنکھیں کھولنے والی شے، ساری غلط فہمیاں دور کرنے والی حکمت ہے. میں نے اسی حوالے سے عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے واقعات آ چکے ہیں جس میں ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا بڑا سامان ہے. نہیں کھولی انہوں نے آنکھیں، ہم بھی نہ کھولیں، ہمیں اختیار ہے. 950 برس تک قوم نوح نے آنکھیں نہیں کھولی، ڈٹائی کی انتہا. ٹھیک ہے، اللہ نے اختیار دیا، ائمہ شاکر و ائمہ کفورا، چاہو تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، چاہے تو صاف انکار کر دو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اور اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے، جو کتابیں نازل ہوئی، ان کا انکار کر دو. یہ تمہارا اختیار ہے، اس لیے کہ دنیا میں تمہیں چوائس دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انکار کرو گے تو انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں اس کو حساب کا پیش آ کر رہے گا، بھگتنا ہوگا. آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم ان سے بعد سبق سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہمارے چوائس ہے، فیصلہ ہمارا ہے. فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں ہے دلیا شکم. اقبال کا یہ شعر پہلے بھی سنا چکا ہوں. کتنی بڑی آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے، پچھلی بار تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، زیادہ اشارہ کروں گا کہ کون ہے جو اللہ کے وفادار ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس دنیا میں بھی، اگر مسلمان اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار رہیں. جب وفادار رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، غلبہ، اقتدار، سربلندی، وقار، عزت، سب کچھ ملے گا مسلمانوں. نہیں تو ایٹم بم رکھنے کے باوجود بھی تمہاری حیثیت صفر ہوگی، لیڈر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں. ساری دنیا کی اپنی ٹیکنالوجی کی تمام تر برتری کے ساتھ, ہوش ربا برتری کے ساتھ جو ہے وہ آ کر ٹوٹ پڑی. اور آج دنیا کہہ رہی ہے نہتے طالبان نے شکست دے دی. وہ ڈو مور کا جو ہم نے امریکہ کی طرف سے ڈٹ تھی اور ہم نے اس پر 100% اس پر عمل نہیں کیا. ڈو مور وہ کہتے تھے, وہ 100% چاہتے تھے کہ ہم ان کے ہر بات کو اسی شدت کے ساتھ اس پر عمل کریں جیسے وہ چاہتے ہیں. ہم نے 80% کیا اور وہ ڈو مور کی رٹ لگاتے رہے, لیکن 80% تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. ساری دنیا مخالف اور ہم ان کے ساتھ بھرپور طور پر شریک فرنٹ لائن لائے, اور دنیا کہہ رہی ہے نہ بھی کہے تو امریکہ کا انہیں مذاکرات کی دعوت دینا ہی اپنی شکست تسلیم کرنا ہے. مذاکرات کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ تم ایک ایسی طاقت ہو جس سے ہمیں میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنی پڑے گی, ہمارے ہم پر نہ قوت ہو. صلح حدیبیہ پر حضور جو قرآن مجید نے مسلمانوں کو جو بشارت دی تھی اور جس انداز سے اس کا تذکرہ کیا, انا فتحنا لك فتحا مبینا, وہ کیا تھی, بنیاد کیا تھی؟ عرب کی سب سے بڑی قوت, سیاسی اور مذہبی قوت, قریش عرب, سرداران قریش مکہ کے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک ایسی قوت ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح نامہ کرنا پڑا ہے, ریکگنیشن ہے. چنانچہ اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں میں اپنے دعوتی خطوط بھیجے فار دا فرسٹ ٹائم. ہاں آپ کی حیثیت مان لی گئی, عرب کی ایک قوت ہے, ایک سرداران قریش ہیں اور ایک برابر کی قوت اور بھی ہے, دس از دا ریکگنیشن. امریکہ کا طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینا ہی اپنی شکست تھی, اور وہ پچھلے 2 سال سے مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح آ کے بیٹھ جائیں. وہاں کہتے یہ ہیں وہ آنکھیں کھول دینے والے حقائق. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, اگر قریش مکہ سے کہا گیا کہ تمہارے پاس وہ خبریں اور وہ حالات آ چکے ہیں جس میں تمہاری آنکھیں کھولنے کا بڑا سامان ہے, اللہ کی طرف سے دھمکی ہے, وعید ہے, سبق آموزی ہے, عبرت پذیری کا سامان ہے, ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہو گیا لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کرے کہ آنکھیں کھول لیں. حکمت بالغ, اتنی محکم بات ہے دل میں اتر جانے والی, کوئی تعویل ممکن نہیں ہے اس کی, کوئی تعویل سوائے اس کے کہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی قوت ان کے پیچھے ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, جو قرآن نے کہا تھا 1400 سال پہلے کہ اہل ایمان کا دفاع اللہ خود کرے گا. جب وہ دفاع کرے تو کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا. حکمت بالغ فما تغنی النذر, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ تنبیہات, یہ وارننگ, یہ سب چیزیں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں. اور وہ ساری اقوام جن کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے وہ پھر اپنے انجام, آخری انجام سے دوچار ہو کر رہی, انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی, اور ہم بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا. فتول عنہ, اے نبی ان کو منہ نہ لگائیے, اعراض کیجیے. انہیں منہ نہ لگائی سرداران قریش, چونکہ کبھی آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں, کبھی شاعر کہہ رہے ہیں, کبھی مجنون کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر. یہ نہیں مانتے تو جائیں بھاڑ میں, دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہوگی؟ اللہ کی نگاہ میں پریکا کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں. بتاون لعنہم, اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے, منہ نہ لگائیے, چھوڑ دیں ان کے حال. یہ ہے وہ شان استغنا, اس لیے کہ کلام کس کا ہے, اس کا کلام ہے جو شہنشاہ عرض سماوات ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, اب اس میں کچھ چیز محذوف ہے کہ بچ کے کہاں جائیں گے, آخر تو وقت تو وہ تو آنا ہی ہے, بالآخر وہ وقت تو سب پر آنا ہے، یوم یدعو الداع، جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا، الی شئی نکر، ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، سور میں پھونکا جائے گا. یہ نفخہ ثانیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. نفخہ اولا، پہلا نفخہ، پہلی مرتبہ کا سور میں پھونکنا، اس سے تو عام موت طاری ہو جائے گی، ہلاکت، تباہی، بربادی، سب کچھ تلپٹ. وجوم الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے، یہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا. اور وہی بچے گا جو چند ایک ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، باقی سب پر موت طاری. پھر نفخہ ثانیہ، اب سور میں پھونکا جائے گا اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوڑ لگا رہے ہوں گے. خشعن ابصارہم، اس وقت ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. آج تو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، کب آئے گی قیامت؟ کچھ نہیں ہے، یہ ساحری ہے، یہ شعر گوئی ہے بس، اس کے سوا کچھ نہیں. اس دن کیا ہوگا؟ نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، نکلیں گے اپنی قبروں سے. کأنہم جراد منتشف، ایسے ہوں گے جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں بکھری ہوئی، جیسے سورۃ القاریہ میں فرمایا نا، کل فراش مبسوس، بکھرے ہوئے پتنگے. بارش ہوتی ہے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پتنگے جو ہیں وہ اسی زمین سے نکل آئے، بکھرے ہوئے، منتشر. اسی طریقے سے وہ نفخہ ثانیہ کے بعد اسی زمین سے برآمد ہو جائیں گے. یا ٹڈی دل کا طوفان سیلاب آتا ہے، ہر لاکھوں کروڑوں ایک دم آ جاتے ہیں، تو وہ منظر ہوگا. مہطعین الی الداع، وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. جس طرف سے آواز آ رہی ہے اسی کی طرف بکٹ دوڑتے ہوں گے. سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک دھکا لگانے والا بھی ہوگا، سائق و شہید، ایک گواہ ہوگا جو اعمال نامہ لے کر ساتھ چل رہا ہوگا، اور ایک اس کو پش کرنے والا، سائق، ڈرائیور، دھکا دینے والا. یعنی چاہے گا تو کوئی نہیں، لیکن خواہی نہ خواہی انہیں دوڑتے ہوئے جانا پڑے گا اسی طرف، اسی ناگوار آواز کی طرف سے جو آ رہی ہوگی. اس وقت ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے اس دن کہ یہ ہے بہت کٹھن دن، بہت سختی کا دن. من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کس نے جگا دیا ہمیں ہماری قبروں سے؟ اوہو، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور رسولوں نے، سچ کہا تھا. ہم تو جھٹلاتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، ذہن سے جھٹکتے رہے، کبھی خیال آیا بھی کہ بات سن لو. دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن چھوڑو، اگنور کرو، اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے. آ گیا وہ دن. وصدق المرسلون، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے، یہ سرداران قریش جھٹلا رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی. فکذبوا عبدنا، جھٹلایا انہوں نے ہمارے ایک بندے کو. عبدنا کے اندر بڑی اپنائیت ہے، بڑی محبت ہے، ہمارا بندہ، وہ اللہ کی طرف سے معمول تھا اسلام پر، وہ اللہ کا وفادار تھا، وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک مشن پر معمول تھا، اس کو جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا انہوں نے کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے. وہی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں، جو آپ کو سننی پڑ رہی تھی مکی دور میں. ہجرت کے بعد صورتحال بدل گئی تھی. وہ 13 سال جو مکے میں آپ کو سننی پڑی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سنی. وزدجر، اور ڈانٹ دیا. ڈانٹا کیا تھا؟ لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے، ہمارے کان کھا گئے ہو تم، اب اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. دیکھیے ایک دم ذکر کیوں آ گیا، اس سے پہلے تو آیا کہ یہ خود قرآن ایک بہترین پیغام ہے، دل میں اتر جانے والی دل نشین حکمت، اسی پر غور کرو تو حقائق واضح ہو جائیں گے. اور اگر اس پر دل نہیں ٹھکتا تو ذرا پچھلی قوموں کے حالات پر ہی ایک نظر ڈال لو، انہیں سے سبق سیکھو. چنانچہ بار بار رخ مڑتا ہے، مکی صورتوں میں بار بار چھ رسولوں کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے بہت دفعہ یہ بات آ چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، پھر حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سموت کی طرف آئے، زمانی ترتیب میں یوں آ رہے ہیں. پھر حضرت ابراہیم کی بعثت ہوتی ہے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا رسول بنا کر، قوم لوط. اس کے بعد ہے قوم شعیب، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کا تذکرہ. یہ چھ رسولوں کا ذکر اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے، وہ قومیں، وہ بڑی بڑی تہذیبیں، وہ سیولیزیشن بڑی بڑی، مکی صورتوں میں بڑی تفصیل سے بیانات، بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. کئی کئی رکوع ایک ایک نبی کے حالات پر، ایک ایک رسول کی تفصیلات پر مشتمل ہے. لیکن یہ چھوٹی مکی صورتیں ہیں، ان میں ایک ایک دو دو آیات میں تذکرہ کر کے بات آگے بڑھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہا کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ. اور پھر دھمکی دی، ڈانٹ دیا. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، تو دعا کی انہوں نے کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، اب یہ تل گئے ہیں مجھے ہلاک کرنے پر، مجھے سنسار کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، فَانْتَصِرْ، تو ہی ان سے انتقام لے. اب دیکھیں دو آیات میں پوری سٹوری بیان کر دی ہے جو 950 سال کی سرگزشت ہے. یہ دعا انہوں نے کب کی تھی؟ بالکل آخری حصے میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور وہ اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، رہے انہی میں رسول کی حیثیت سے 1000 برس، اس میں 50 سال کم، یعنی 950 برس تک رسول کی حیثیت سے رہے. اور یہ بالکل آخر کی بات ہو رہی ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا، اور رسول کے باب میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، رسول اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رسولوں کے بارے میں یہ بات طے کر دی ہے کہ ان کی لازمن مدد کر دی کی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ ہو گیا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آ گئے، زندہ اٹھا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب یہ موقع آیا کہ قوم نے کہا کہ بس بہت ہو گئی، اب نہیں چھوڑیں گے، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو اب مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ قوم میری ہلاکت پر تل گئی ہے، تو ہی اب ان سے انتقام دے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اب وہ ہوا، وہ آخری فیصلہ آ گیا قوم کے بارے میں، ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے چھاتوں برستے ہوئے پانی سے، موسلادھار بارش ہو رہی مسلسل. اس کا تھوڑا بہت تجربہ آپ کو پچھلے سال یاد ہوگا، یہ سوات کے علاقے میں، دیر کے علاقے میں جو بارشیں ہوئی تھیں، جس کے بعد جو سیلاب آیا تو نوشہرہ بھی ڈوب گیا تھا، نوشہرہ کا بھی بڑا حصہ، اس لیے کہ وہی سارا پانی ادھر سے ہو کر وہ پنچپوڑا جو ہے وہ ویلی، دیر کی ویلی سے گزر کر پھر دریائے سوات میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا مل کر جو ہے دریائے کابل میں جاتا ہے، اور دریائے کابل جو ہے وہ گزر رہا ہے وہاں سے نوشہرہ کے پاس سے. خود اس علاقے میں بھی جو تباہی آئی ہے، اتنا زبردست سیلاب تھا کہ دریا کے جو پل ہے دریا کے بیڈ سے کم و بیش 30-40 فٹ اوپر اور پل بہہ گئے, ٹوٹ گئے, کوئی پل نہیں بچا. تو کیا ہوا تھا؟ بارش کا پانی برسا, مسلسل موسلا دھار بارش ہے. اب یہ کس طرح کی بارش ہو, اب تو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہاں یہ بارش سے بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے. تو فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا چشموں کی شکل میں, زمین سے چشمے ابلنے لگے. وَسَارَ التَّنُّور, سورہ ہود میں آیا ہے, تنور پھوٹ نکلا, یعنی جہاں کوئی تنور تھے وہیں سے آغاز ہوا, وہاں سے چشمے پھوٹ نکلے. اوپر سے آسمان چھاجوں والی می برسا رہا ہے اور نیچے سے چشمے پھوٹ نکلے. فلتقى الماء على امر قد قدر, اکٹھا ہو گیا پانی ایک ایسی بات پر جو بات طے ہو چکی تھی. اللہ کیا فیصلہ ہو چکا, اوپر سے برستا ہوا پانی اور نیچے سے چشموں کی شکل میں پھوٹتا ہوئے یہ پانی جو ہے, یہ مل کر اس نے جو سیلاب کی شکل اختیار کی, اور وہ سیلاب اصل میں اللہ کا ایک فیصلہ تھا جو بن کر آیا اس قوم کے لیے. وحملناه على ذات الواح والدسر, رسول کی مدد کی جاتی ہے, رسول کے ساتھ اس کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں, بقیہ پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے. یہ سنت رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ہے جو بار بار ظاہر ہوئی ہے. اب رسول کو وہاں سے کیسے بچایا گیا؟ سیلاب تو عام ہے, ہر جگہ سے چشمے پھوٹ رہے ہیں, بارش بھی ہر جگہ سے ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ وحملناه على ذات الواح والدسر, ہم نے اس کو اٹھایا, سوار کیا ایک ایسی چیز میں کہ جو میخوں اور تختوں کی بنی ہوئی تھی, یعنی کشتی. اب اس میں ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا اپنے صوتی آہنگ ہے, اور ان صورتوں کا خاص معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ردم بڑا نمایاں ہے, وہ غنائیت کا پہلو. چنانچہ اس صوتی آہنگ کا بھی تقاضا ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر ولقد جاءہم من الانباء ما فیہ مزدجر. آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے جگہ؟ وحملناه على ذات الواح والدسر, اس چیز پر اٹھایا ہم نے کہ جو میخوں اور تختوں سے بنائی گئی تھی, یعنی ایک بہت بڑی کشتی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اتنے بڑے سیلاب سے اللہ نے جس کو بچانا تھا وہ چند میخوں اور چند تختوں سے بنی ہوئی ایک چیز کے ذریعے بچا لی. کرنے والا وہ ہے, کرتا کیسے ہے یہ اس کا اختیار کامل ہے, وہ جیسے چاہے کرے, جس کو ذریعہ بنا دے. کبھی کسی کو بچانے کے لیے کسی دشمن کے دل میں ہی کوئی ایسی بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کر دیتا, وہ تو اس کا فیصلہ ہے. اسباب کیا ہیں؟ تو ایسی معمولی سی چیز کے ذریعے اتنے ہولناک اور محیب سیلاب سے اللہ نے بچایا اپنے بندے نوح علیہ السلام. تجریبی آیوننا, اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے, یعنی ہماری حفاظت میں, ہماری نگرانی میں. سورہ ہود میں اور بھی کئی مقامات پر اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آخری ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو. واصنع الفلک بأعیننا ووحینا, کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام, اور ظاہر بات ہے کہ جو چند افراد ان کے ساتھ ایمان لائے تھے, وہ اب اسی کام میں لگ گئے, کشتی بن رہی ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, پاس سے گزرتے ہیں قوم کے بڑے بڑے سردار تو ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیا ہوا؟ یہ ہزار سال کا بوڑھا جو ہے اب خشکی کے اوپر کشتی چلانے چلا ہے, یہ ہم پہلے ہی کہتے تھے مجنون ہے معاذ اللہ, اور اب دیکھو یہ کیا کر کیا رہا ہے, مذاق بنایا جا رہا ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون جواباً ان کو کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کوئی دیر کی بات نہیں. بہرحال اور وہ کشتی ایسی تھی کہ اس میں حکم دیا گیا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہر جانور جو بھی ہیں جو بھی میسر ہوں گے اس علاقے میں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ طوفان پورے پورے عرضی پر آیا تھا، ایک رائے یہ ہے کہ وہ طوفان اس علاقے میں آیا تھا بہت بڑے علاقے میں جہاں قوم نوح آباد تھی، اور اس وقت تک انسان جو بھی تھے حضرت آدم کی نسل جو ہے وہ اسی علاقے میں تھی، اس سے باہر تھی ہی نہیں. چنانچہ پوری نوع انسانی کو غرق کرنے کے لیے وہ علاقہ ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے اس سیلاب کی زد میں آیا، اور کوئی بھی بچے بچے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی. اسی لیے اب اس کے بعد جو نسل آدم آگے چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان ساتھی بلکہ ان کے بھی بیٹوں سے آگے چلی ہے قرآن کے نزدیک، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو اب وہ ایک بڑی کشتی تیار ہوئی ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے معاملہ کیا گیا. تو وہ حملناہ علی ذات الواح و دسر تجریب اعیننا، وہ ہماری نگاہوں پہ اور ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جزا لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی، اللہ کے اس بندے کو مجنون کہا گیا اس کی ناقدری کی گئی، 950 برس تک دعوت دینے والے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتقام لیا ہے. اس نے کہا تھا کہ پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں اور تو ان سے انتقام لے. چنانچہ کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بھی غرق ہوا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا دیا تو ہے کوئی جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. اس آیت کے حوالے سے دو طرح سے ترجمے کیے گئے کہ اس واقعے کو ایک نشانی بنا دیا، چھوٹی بات تو نہیں تھی، اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا محیب اور ناک، پوری قوم غرق کر دی گئی. اور ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو جو تاریخ ہے انسانوں کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے جو تاریخ چلتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے، اور وہ پہلی قوم جس پر عذاب استیصال آیا، جڑ کاٹنے والا عذاب، انہی کی قوم پر آیا. لہذا یہ ایک عبرت ہے، اب اس سے باقی آنے والے جو ہیں سبق سیکھیں. اور ایک اس کے لیے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا دیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ٹک گئی تھی. یہ وہ علاقہ ہے کوہ ارارات کا جہاں پر یہ عراق، ایران اور روس کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ پہاڑی بڑا سلسلہ ہے، اور وہاں پر ایک چوٹی جودی پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ٹکی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ کشتی تو ہوتی ہے بالکل سمندر میں ہوگی یا بالکل زمین پر ہوگی جہاں دریا بہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کا کیا کام ہے؟ لہذا وہ کشتی برسوں، سینکڑوں سال، بلکہ ہزاروں سال، بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہے، اور آپ کے جب مسلمانوں نے عراق پر حملہ کیا ہے اس وقت تک بھی وہ کشتی موجود تھی، اور مسلمانوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا، کتنی بڑی نشانی ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُورِ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب، میری سزا اور میری تنبیہات، میرا ڈرانا، میری دھمکی. معاذ اللہ، یہ کوئی خالی لفاظی نہیں تھی، جو کچھ کہا تھا 100% حقیقت تھا، اور حقیقت بن کر سامنے آ گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا نصیحت آموزی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 15، بلکہ آیت نمبر 17 ہے یہ سورہ قمر کی. انہی الفاظ میں یہ آیت اسی صورت میں جو صرف 3 رکوعوں کی صورت ہے 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جیسے اس سے اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ رحمان، اس میں ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ تو بہت ہی کثرت سے اس کی ریپیٹیشن. سورہ قمر میں یہ ترجیحی آیت ہے، یعنی وقفے وقفے سے جو آ رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لہذا اس پر خصوصی غور کرنے کی ضرورت ہے. میرا پروگرام تو یہی تھا کہ آج اس پر تفصیلی بات ہوتی کہ قرآن کس اعتبار سے انتہائی آسان کتاب ہے. اس وقت صرف اشارہ کروں گا، تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ ہوگی. کبھی دیکھیے، قرآن مجید پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس. انسانوں میں ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک عام ہے، بدو ہے، اس وقت کے حساب سے بدو ہے، دیہاتی ہے، کاشتکار ہے، کسان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. ایک ہائی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھنک ٹینک کی شکل میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں آج کل، غور و فکر کرنے والے، بہت پڑھے لکھے اور اپنی ذیلی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے اور بڑے بڑے فلسفے بگاڑنے والے. یہ سب نوع انسانی کا حصہ ہے. قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں ایک عام آدمی کے لیے، ایک بدو کے لیے بھی، جو جس کی اپنی زبان عربی تھی اور وہ کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی ذہنی سطح بھی بالکل میڈیوکر لیول کی ہے، میڈیوکر سے بھی چاہے نیچے ہو، لیکن وہ بھی قرآن کو اگر پڑھے گا اور چونکہ سمجھتا جا رہا ہے، مفہوم اخذ کرتا جا رہا ہے، تو جو اصل رہنمائی ہے قرآن کی، جو انسان کا قبلہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، آخرت ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہمیں یہاں بھیجا گیا امتحان کے لیے، اور امتحان کے حوالے سے کامیابی کا راستہ وہ ہے جو رسولوں کا بتایا ہوا راستہ ہے. مستقبل دنیا کا کوئی فیوچر نہیں ہے، دنیا میں آخری لمحے تک بھارت امتحان میں ہے، فیوچر وہ ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، وہ رب. اور اس رب کے حوالے سے بھی جو اصل حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی منہ چڑے بھی ہوتے ہیں جو ان سے ہر بات بنوا سکتے ہیں، کہیں سفارش بھی کام آ جاتی ہے، کہیں رشوت بھی کام آ جاتی ہے، آ سکتی. نو، وہاں پر ان میں سے کوئی شے نہیں چلے گی، اور وہ ایک واحد ہے، پوری کائنات کو اسی نے تھاما ہوا، وہی چلا رہا ہے. یہ جو نظری اعتبار سے انسان کا قبلہ فکری اعتبار سے درست ہوتا ہے، یہ مضمون اتنے واضح اور اتنے آسان انداز میں ہے کہ ایک عام بدو، ایک عام دیہاتی، وہ بھی اصل ہدایت جو آخرت کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، اسے وہ پوری طرح آسانی سے مل سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا. لیکن دوسری طرف جو بڑے سے بڑا فلسفی ہے اور اپنے وقت کا ٹاپ انٹلیکچوئل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑے علم کے میدان میں ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، جب وہ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو اصطلاحات ہوتی ہیں اور جو اعلی علمی مضامین جس انداز سے بیان ہوتے ہیں، عام آدمی تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جسے کہتے ہیں سر کے اوپر سے گزر گیا. دور کیوں جاتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف جو بڑی اعلی علمی تصانیف ہیں، وہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے انہیں دانتوں کا پسینہ آتا ہے. بگسہ کا فلسفہ کیا تھا اور پلیٹو کا فلسفہ کیا تھا اور آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے؟ اچھا، یہ جس زبان میں یہ ساری چیزیں بیان آتی ہیں، بیان ہوتی، وہ زبان عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جب پڑھتے ہیں اس قرآن کو تو محسوس کرتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور ان کے سارے مسئلے بھی، ساری گتھیاں بھی یہیں سے سلجھتی ہیں. بیک وقت ایک بالکل نیچلے لیول کے انسان کی ہدایت کی ضرورت کا بھی مکمل سامان ہے، اور ایک ٹاپ انٹلیکچوئل، اس لیے کہ جو ٹاپ انٹلیکچوئل کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ عام سیدھی سادھی کتابیں پڑھنے کے تو قائل ہی نہیں ہوتے، تو دقیق چاہیے، جس کی زبان بھی دقیق ہو اور دقیق مضامین ہو اور اسی خاص انداز کے ہوں. ایک لیول ہوتا ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے. ایک پہلو اسے اتنا آسان ہے کہ ہر شخص جو اصل رہنمائی ہے وہ آرام سے اخذ کر سکتا ہے، اگر غور سے پڑھے، سمجھنے کے لیے سے پڑھے. چنانچہ یہ ہے وہ مضمون. لیکن دوسری طرف اگر اس میں سے علم و حکمت کے جواہر اور موتی نکالنے ہوں تو یہ وہ سمندر ہے جس کی کچھ طے ہی نہیں ہے، اور ساری عمر بھی انسان غوطہ خوری کرتا رہے سمندر میں، وہ یہی کہے گا کہ میں چند موتی اور جواہرات ہی لا سکا ہوں، بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی عبور حاصل ہو جائے، کوئی سیری ہو جائے کہ ہاں جو کام تھا وہ کر لیا، اس کان میں جتنے بھی جواہر تھے وہ سب میں نے نکال لیے، برآمد کر لیے. نیور. یہ علم و حکمت کا اتنا بڑا خزانہ، یہ دونوں حیثیتیں بیک وقت اس کے اندر. تمہارا اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئندہ ہوگی کہ کس کس پہلو سے قرآن مجید آسان ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تھوڑی بہت عربی سیکھ کر الٹی سیدھی اور اس کے بعد وہ سمجھنے لگے کہ میں قرآن کو خود بھی سمجھ سکتا ہوں اور خود بیان کر سکتا ہوں اور جیسے چاہے اس کا مضمون سمجھوں اور بیان کروں، یہ مطلب بھی نہیں ہے. وہاں بھی جو ہے کہیں دھوکہ نہ ہو. ورنہ اصلاحی صاحب کے الفاظ میں نے نوٹ کیے کہ قرآن، یہ تصویر غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم ایک سہل اور سپارٹ کتاب ہے جو صرف حفظ و تلاوت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تفکر و تدبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو کوئی الٹی سیدھی عربی سمجھ سکتا ہے وہ بے تکلف قرآن بھی سمجھ سکتا ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے. لیکن جو شخص عربی جاننے والے ہیں، جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں، صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، جیسے اس وقت کے بدو تھے، اس وقت جو لوگ تھے وہ ان کی زبان عربی تھی، ان کا چاہے مینٹل لیول کوئی بھی ہو، نیچے سے نچلا بھی ہو، تب بھی وہ قرآن مجید کے اندر سے پوری ہدایت، وہ ہدایت جو ہر انسان کی اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جو انسان کا قبلہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ آسانی سے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. حالانکہ دوسری طرف اس سے زیادہ علمی اور حکمت پر مبنی کوئی کتاب نہ ہو سکی ہے نہ ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ ہوگی. بس صرف حالات حاضر کے حوالے سے ایک دو باتیں ہی کہہ کے گزر جاؤں گا، وقت ہو چکا ہے. امت مسلمہ کے اوور آل اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک اچھی خبر جو آئی کہ مصر میں الاخوان المسلمون اس کی کامیابی ہے ہوئی ہے الیکشنز کے اندر، اور امکان بن رہا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. محمد مرسی جو ہیں وہ اس وقت صدر کے طور پر الیکٹ ہوئے ہیں. بہرحال اس کے اندر زیادہ تفصیل سے تو اس پر گفتگو نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک اپرائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 9/11 کے بعد ایک طرف دجالی قوتوں کا دباؤ بڑھ گیا ہے تو دوسری طرف مسلمان بھی جاگ رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ سوتا رہتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنے ہی اندر گم ہے، کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق. تو یہ بھی آج کا مسلمان بھی کافر کے کفار کی طرح آفاق میں اور دنیا کے معاملات میں گم ہی رہتا ہے. جگانے والی شے جو ہے اسے وہ طوفان مغرب ہے، جب ادھر سے کوڑے پڑتے ہیں، ادھر سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور بے اصولیاں ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں، تب مسلمان جاگنا شروع کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس کا ایک مظہر ہے اور ہم ان کے لیے دعاگو ہیں، اور وہاں پر کیا صورتحال تھی اور اب کیا ہوگا اور کس حد تک اسلام کے نفاذ میں پیش قدمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ترکی میں بھی ایک درجے میں وہاں پر بھی اسلام کی طرف پیش رفت ہوئی ہے، اور انتہائی شدید سیکولرزم کے ہوتے ہوئے بھی اسلام پسند لوگوں نے اپنے لیے ایک رستہ نکالا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اگرچہ نفاذ شریعت کا بھی کوئی الف بے بھی شروع نہیں ہو سکی، لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ مصر میں معاملہ کیا ہوگا اور کس انداز سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو کچھ ہے اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دینی جماعتیں مل کر بھی الیکشن میں آئیں اور کامیابی جتنی کچھ ملی بھی تو اس کے بعد بھی کیا ہوا، وہ اب کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. ہمارے یہاں تو دینی قوتیں مل کر بھی الیکشن میں آ کر جو کچھ کر سکی ہیں وہ سارا کے سارا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے، لہذا ان کے ہاں کامیابی، ان کے اپنے حالات کچھ اور ہیں. اور اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ الیکشن کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی. اس وقت ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ آخری جو مارکا آنے والا ہے دجال کے دور میں، اس میں جو مسلمانوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک اپرائز ہوگا اور بالآخر اسلامی قوتوں میں غلبہ پانا ہے، تو وہ پوری دنیا کے اندر وہ کیفیت جو ہے الحمدللہ اسلام کی طرف مجموعی طور پر ایک پیش رفت بڑھ رہی ہے، اور اس میں ایک فیصلہ کن معاملہ جو ہے وہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں افغانستان کا ہے، اور انشاءاللہ یہیں سے اس پروسیس کا آغاز ہوگا جو الٹیمیٹلی کل روح ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کی طرف لے جانے والا ہوگا انشاءاللہ. باقی ملک کے اندر نئے وزیر اعظم کے بعد میں چونکہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہوں ان کی تقرری کے بعد، لیکن جو سب کا احساس ہے پوری قوم کا وہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ کرپٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ اہل ہے اس منصب کے لیے، یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے ہمارے ملک کے اندر جو قومی سطح پر ایک انتہائی شرم کا مقام اور اخلاقی پستی اور زوال کی انتہا، اور یہ چیز صرف ہم ہی فیل نہیں کر رہے پوری دنیا فیل کر رہی ہے کہ یہاں کے معیارات یہ. سرحدوں کی صورتحال آپ کو معلوم ہے، یہ براول ویلی میں بھی جو ہے ادھر سے افغانستان کی طرف سے تخریب کار آئے ہیں اور ہمارا کافی جانی مالی نقصان کیا ہے، ہماری فوج کا بھی جانی نقصان ہوا ہے، مسلسل صورتحال جاری ہے. یہ وہی ہے امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالنے والی ٹیکٹکس ہیں مختلف، وہ چاہتا ہے کہ ہم براہ راست کاروائی کریں اب طالبان کے خلاف جیسے وہ چاہ رہا ہے. حقانی نیٹ ورک کون ہے؟ وہ تو طالبان کا حصہ ہے، ان کے خلاف کاروائی کی بات جو کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے مختلف انداز سے ہمیں پریشرائز کرنے کے طریقے ہیں، ہمارے گپ جو ہے بازو مڑوڑے جا رہے ہیں مختلف انداز سے. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ان کو اس معاملے میں استقامت دے اور صحیح معنوں میں صحیح رستے پر آئیں، حقائق ان پر کھل چکے ہیں اور اب آنکھیں کھول کر انہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہی ہمارے لیے واحد راستہ ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے اس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.